پروگرام نور الہی کی جانب سے آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتی ہوں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ خداوند میں ضرور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، ویسے تو ہم ہر ایک شعبے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کو خاص طور سے متعارف کراتا ہے تو اس کی حقیقت اور جمال میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب ہم جب کلام کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف پر غور کریں۔ تو لیجئے، آپ کی خدمت میں پیش ہے کلام سے متعلق یہ تعارفی پیغام، لیکن اس نغمے کے بعد۔
میری منزل ہو تم ہی ہم سفر ہو، تم ہی وہ راہ چلتا رہو، میں تجھ میں پربھو۔ میری منزل ہو تم ہی ہم سفر ہو، تم ہی ہو راہ چلتا رہو، میں تجھ میں پربھو۔ میری منزل ہو
تم ہی میرے جیون،
ایک ضروری اطلاع سنیے، اگر آپ کے دل میں خدا کے کلام کو سننے سے اس کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے تو آپ کی فرمائش پر ہم آپ کو بطور تحفہ ایک بائبل مقدس بھیج سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ایک خط کے ذریعے اس کی فرمائش کریں اور اپنا نام اور پتہ صاف صاف لکھ کر بھیجیں۔
خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں، سلام قبول فرمائیے۔ امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خیریت سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں کے عوض بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر مطالعے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیارے بھائی بہن، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کلام کے ذریعے ضرور روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے۔ میری محنت رائے گا نہیں جا رہی ہے اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ سامن، یسعیا نبی کی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور ہم ایسی امید کرتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے ضرور آپ کو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ سامن، تو پھر آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج خداوند تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں۔ ہم دعا کریں۔ ہمارے پاک پروردگار رب العالمین، ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے نایاب اور پرفضل کلام کو سن سکیں۔ یقیناً خداوند، تیرے کلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ راہ صداقت کیا ہے، بلکہ اس پر گامزن بھی کیا ہے۔ ہماری تجھ سے دعا ہے کہ جب بھی ہم تیرا کلام سنتے ہیں اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ سکیں اور اس کے مقصد کو سمجھ سکیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کا نصب العین بنا سکیں۔ آج کے مطالعے میں ہماری مدد فرما، ساتھ ہی ساتھ ہمیں برکت دے ہماری جسمانی زندگی میں بھی، ہمیں کاروبار سے لگا، ہماری نوکریوں پر برکت دے اور اس طرح سے روحانی طور پر بھی ہمیں آگے بڑھا۔ آج کے مطالعے میں پوری طور سے ہمارے ساتھ ہو۔ یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ سامعین، جیسا کہ ہم پچھلے مطالعوں میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ یسعیا نبی ایک ایسے نبی گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے حضور کریم جناب سیدنا مسیح کی آمد سے بیشتر ان سے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں کی تھیں۔ اب آئیے ہم آج کے مطالعے کی طرف رجوع ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس باب کی تشریح پر جائیں، آئیے پہلے ہم ساتویں باب پر ایک سرسری نظر ڈال لیں۔ یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے ساتویں باب میں، اور شاہ یہودہ اخس بن یوتام بن عزیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فقہ بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یشلم پر چڑھائی کی لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت یعقوب کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی کہ ارام افرائیم کے ساتھ متحد ہے، پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں۔ تب خداوند نے یسعیا کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یا شوب کو لے کر اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر چودھویں کے میدان کی راہ میں ہے اخ سے ملاقات کر اور اسے کہے، خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو، ان لکٹیوں کے دو دھوئیں والے ٹکڑوں سے یعنی آرامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے، کیونکہ آرام اور افرائیم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رخنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ آرام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا اور دمشق کا سردار رزین اور 65 برس کے اندر افرائیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا۔ افرائیم کا بھی دارالسلطنت سامریا ہی ہوگا، اور سامریا کا سردار رملیا کا بیٹا، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ پھر خداوند نے اخ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن اخ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانوئل رکھیں گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو، پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک جس کے دونوں بادشاہ سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا۔ خداوند تجھ پر اور تیرے لوگوں اور تیرے باپ کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرائیم یہودا سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لایا، یعنی شاہ اسور کے دن۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند مصر کی نہروں کے اس سرے پر سے مکھیوں کو اور اسور کے ملک سے زمبوروں کو سسکار کر بلائے گا، سو وہ سب آئیں گے اور ویران وادیوں میں اور چٹانوں کے دراڑوں میں اور سب خارستانوں میں اور سب چراگاہوں میں چھا جائیں گے۔ اسی روز خداوند اس استرے سے جو دریائے فرات کے پار سے کرائے پر لیا، یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال مونڈے گا اور اس سے داڑھی بھی کھرچی جائے گی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے اور دو بھیڑے پالے گا اور ان کے دودھ کی فراوانی سے لوگ مکھن کھائیں گے، کیونکہ ہر ایک جو اس ملک میں بچ رہے گا مکھن اور شہد ہی کھایا کرے گا۔ اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ ہر جگہ ہزاروں روپے کے تاکستانوں کی جگہ خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ لوگ تیر اور کمانے لے کر وہاں آئیں گے، کیونکہ تمام ملک کانٹوں اور جھاڑیوں سے پر ہوگا، مگر ان سب پہاڑوں پر جو کدالی سے کھودی جاتی تھیں جھاڑیوں اور کانٹوں کے خوف سے تو پھر نہ چڑھے گا، لیکن وہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کی چراگاہ ہوں گی۔ سامن، یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے، یعنی یہ ساتواں باب یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس باب کا مرکزی خیال ہے ایمانوئل کے کنواری سے پیدا ہونے کی پیشن گوئی۔ جی ہاں، ایمانوئل کے کنواری سے پیدا ہونے کی پیشن گوئی۔ جی ہاں میرے بھائی، یہ ہے اس باب کا مرکزی خیال۔ ہمارے حضور کریم کی ولادت ایک کنواری ماں سے ہونے کی پیشن گوئی پر منحصر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ باب اسور کا حملہ یہودا پر ہونے کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ہم کچھ خاص آیتوں پر نظر ڈال لیں۔ اس باب کی پہلی آیت سے دوسری آیت تک یہودا اور اسور کے بیچ جس میں اسرائیل ہے اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد نویں آیت سے سولہویں آیت تک اوپری تالاب کی نہر جہاں یسعیا نبی اور ان کے بیٹے شیار یاشوب کی ملاقات اخ سے ہوئی تھی اور خداوند نے ان کو ہمت عطا فرمائی تھی اس کا ذکر ہے۔ اور پھر سترویں آیت سے پچیسویں آیت تک اسور کا حملہ یہودا پر ہونے کی پیشن گوئیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ بہرکیف، آئیے اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اور پھر سے پہلی آیت کی طرف آ جائیں. یہاں لکھا ہوا ہے، اور شاہ یہودا اخس بن یوتام بن عزیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ارام اور فقہ بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلم پر چڑھائی کی لیکن اس پر غالب نہ آ سکے. سامعین، اس پہلی آیت میں، ہم پڑھتے ہیں کہ شاہ یہودا کا بیٹا اخس بن یوتام تھا، اور یوتام ایک بہت اچھا بادشاہ گزرا ہے. اس نے اپنی دور حکومت میں بڑا نام کمایا. اس کے بعد یوتام کا بیٹا اخس اس کے بعد بادشاہ ہوا، لیکن وہ ایک بے حد بدکار اور بدچلن بادشاہ اپنے دور حکومت میں رہا. اس کے زمانے میں سول وار ہوئی، اور وہ وقت اسرائیل کے لیے بے حد خراب اور نازک وقت رہا. اس کے بارے میں سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کے دوسرے باب کی تیسری آیت سے لے کر چوتھی آیت تک عبارت آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اس اسرائیل بادشاہ کو جب ڈر لگا، جبکہ اسرائیل اور اسور مل کر اس پر چڑھائی کرنے لگے، حالانکہ وہ شروع میں جیت نہیں پائے، لیکن بعد میں اخس بادشاہ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا. اب آئیے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساتویں باب کی دوسری و تیسری آیت کیا کہتی ہے. لکھا ہے، اس وقت داؤد کے گھرانے کو یہ خبر دی گئی، آرام افرائیم کے ساتھ متحد ہے. پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی سے جنبش کھاتے ہیں. تب خداوند نے یسعیاہ کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یاشوب کو لے کر اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر، جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے، اخس سے ملاقات کر. سامن، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اخس بادشاہ کو خداوند تعالی کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسور کا بادشاہ رزین اور فقہ یعنی اسرائیل کا بادشاہ دونوں نے مل کر یہودا کو فتح کرنے کی ٹھان لی. لیکن کیوں؟ کیونکہ خداوند تعالی ابھی نہیں چاہتا تھا کہ یہودا غلامی میں جائے. اس لیے خداوند اس بادشاہ کو مصر کے خلاف نہیں کرانا چاہتا تھا. اسی وقت خداوند نے یسعیاہ کو اس کے پاس بھیجا. اس آیت میں یسعیاہ اخس سے ملنے جاتے ہیں. اوپر کے تالاب کے سرے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بخش پانی وہیں سے ملتا تھا جو بعد میں یروشلم کی پیاس بجھاتا ہے. یہاں پر ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے، اور وہ یہ کہ اخس کو حضرت داؤد کے گھرانے سے کوئی بھی برکت حاصل نہیں ہوگی، لیکن اسی نسل سے آنے والے دنوں میں ایک عظیم شخص اس دنیا میں تشریف لائے گا جو اپنے ساتھ آب حیات کا چشمہ بھی لائے گا، اور میرے بھائی وہی ہمارے حضور کریم جناب سیدنا یسوع مسیح ہوں گے. وہ حضرت داؤد کی نسل سے آئیں گے اور تمام کائنات کو زندگی کا پانی پلائیں گے. بہرکیف، اب آئیے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور چوتھی اور پانچویں آیت پر ہم آتے ہیں. یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے، اور اسے کہے، خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو ان لکٹیوں کے دو دھوئیں والے ٹکڑوں سے، یعنی آرامی، رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے، چونکہ آرام اور افرائیم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رخنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں. اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ آرام کا دارالسنت دمشق ہی ہوگا، اور دمشق کا سردار رزین اور 65 برس کے اندر افرائیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا. میرے بھائی سامعین، اس مضمون کا مطلب یہاں پر عکس کو یہ بتانا تھا کہ شمال کے دونوں دشمنوں سے دوستی کرنے سے نہ ڈر، خداوند نے ان کے منصوبے غلط کر دیے ہیں۔ لیکن عکس نے یسعیاہ کی باتیں نہیں سنی اور آخر کار انجام موت تک پہنچ گیا۔ آخر یہ جانتا تھا کہ یسعیاہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے، لیکن وہ ان باتوں پر عمل کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ خداوند کی باتوں کا پیروکار ہو جاتا تو پھر اسے بدکاری، بدچلنی اور تمام وہ باتیں اس کو چھوڑنی پڑتی جنہیں وہ اپنے لیے عیش پرستی سمجھتا تھا۔ میرے بھائی، آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو عقد جیسے بہت سے کام کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کو ان کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے جن کے ذریعے وہ گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ تو جاتے ہیں سچائی کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اسے قبول کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیاوی عیش و عشرت ہے اور انجام صرف موت ہوتا ہے۔ بہرکیف، ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور ساتویں باب کی دسویں اور گیارہویں آیت پر آتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں، خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن عقد نے کہا، میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ سامعین، خداوند تعالیٰ کو عقد کے بارے میں معلوم تھا کہ عقد کا ایمان اس پر نہیں تھا، لیکن پھر بھی خداوند اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اسی لیے وہ عقد کو بھی ایمان دینا چاہتا تھا۔ لیکن عقد ایک نہایت ہی گھٹیا اور دغاباز شخص تھا، اس لیے اس نے خداوند سے کہا، میں تجھے نہیں آزماؤں گا۔ حالانکہ وہ بہت اچھی اور عمدہ باتیں خداوند سے کر رہا ہے، لیکن باطن میں وہ بے حد نفرت کرتا ہے ان سب کاموں سے جس کے لیے خداوند اس سے کہتا ہے۔ سامن، یہ تو سچ ہے کہ خداوند تعالیٰ رحیم و کریم ہے، لیکن جب وہ اپنے رحم کی حد کرتا ہے تو بے تحاشا انسان کو چھوٹ دے دیتا ہے تاکہ وہ خوب ان گناہوں سے لبریز ہو جائے جن میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ انسان اس حد کو پار کر لیتا ہے، پھر اسے خدا کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ خدا کرے کہ ہم بھی اس حدود سے باہر نہ جائیں اور اپنے رازق کو پہچانیں۔ بہرکیف، آئیے اب ہم ساتویں باب کی تیرہویں آیت سے سترویں آیت تک عبارت پر آ جائیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے؟ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانل رکھیں گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو، پر اس سے بیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک جسے دونوں بادشاہوں سے نفرت ہے ویران ہو جائے گا۔ خداوند اور تیرے لوگوں کو اور تیرے باپ کے گھرانے پر ایسے دن لائے گا جیسے اس دن سے جب افرائیم یہودا سے جدا ہوا آج تک کبھی نہ لایا، یعنی شاہ اسور کے دن۔ سامن، یہاں پر ہم آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں وہ مشورہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ جاننے کے خواہش مند ہیں کہ حضور کریم کی ولادت کیسے ہوئی، تو آپ انجیل کی پہلی چار کتابیں ضرور پڑھیں۔ ان چار انجیلوں میں آپ کو ان کی سوانح عمری سے لے کر صلیب تک کا سارا واقعہ پڑھنے کو مل جائے گا۔ سامعین، ساتویں باب کی چودہویں آیت سب سے زیادہ بحث و مباحثے کی آیت ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اس آیت میں کنواری مریم سے حضور کریم جناب سیدنا مسیح کی ولادت کا بیان کیا گیا ہے۔ فرشتہ جب حضرت یوسف سے ملتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ مریم کے شکم میں بچہ ہے، تو تو شادی سے پہلے ہی سے مریم کے شکم میں ہے، تو وہاں پر حضرت یوسف گھبرا جاتے ہیں، لیکن دوسرے ہی پل فرشتہ انہیں خدا کی مرضی بتاتا ہے۔ یہاں پر یسعیا نبی کی وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے جہاں پر یسعیا نے کہا تھا کہ خداون تمہیں ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانوئل رکھیں گی۔ بہرکیف ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم ساتویں باب کی 18 آیت سے 25 آیت تک عبارت پر آتے ہیں۔ یہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں اس عبارت کو، لیکن ہم اس کی تشریح میں جائیں گے۔ یہاں پر جب ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں ان آیتوں میں، تو ہم خاص بات یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یسعیا یہاں پر طرح طرح کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ 21 آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اور اس وقت ایسا ہوگا کہ آدمی صرف ایک گائے پالے گا اور دو بھیڑیں۔ میرے بھائی، جب یسعیا یہ پیشن گوئی کر رہے تھے تو شاید کسی نے پوچھا ہوگا کہ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی ایک گائے پالے گا۔ اس وقت یسعیا کے تصورات میں صدیوں کا نقشہ گھوم گیا ہوگا، لیکن یہاں پر یہ بھی سچ ہے کہ خداوند اپنے عزیز بندوں سے جو بھی کہلواتا ہے اسے وہ ضرور پورا کرتا ہے، اور ایسا ہی ہوا ایک زمانے میں۔ جب حضور کریم دنیا میں تشریف لائے تو تمام کائنات نور سے جگمگا گئی، اور تمام ان لوگوں نے شفا، کامیابی اور نجات حاصل کی جو حضور کریم پر ایمان لائے۔ آمین۔ کاش کہ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہو۔ اب آج کا مطالعہ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات اور یاد رکھیں، آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح ہے، پروگرام نور الہی، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 22601، اتر پردیش۔ ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجئے، پروگرام نور الہی، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 226001، اتر پردیش۔ اور ہاں سامعین، آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@twr.in، urdu@twr.in۔ اب آج یہیں پر الوداع، اور خدا حافظ۔